تیار کردہ علمک ایسڈ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوک فرمال ہے. علمک ایسڈ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلوی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تم لوگوں میں سے کوئی شخص میرے تعلق اور میری محبت سے دستبردار ہوتا ہے اور اسلام سے مرتد ہو کر وہ کافروں میں جا ملتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مجھے خدا کی ضرورت نہیں ہے، تو میرا اعلان یہ ہو رہا ہے کہ فسوف یاتی اللہ بقوم، اس کے کافر ہونے سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا اور نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نقصان پہنچ سکتا ہے. فسوف یاتی اللہ بقوم، اللہ دوسری قوم پیدا فرمائیں گے. یحبہم کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرمائیں گے، ویحبونہ اور وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت فرمائیں گے. اس کی ایک مثال حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب ثانوی نور اللہ مرقدہ نے تفسیر بیان القرآن میں بہت عمدہ مثال دی کہ اگر کوئی شخص اسلام کی خدمت، دین کی خدمت، اللہ والوں کے سے تعلق جوڑنے سے اور اللہ سے جڑنے سے بھاگتا ہے اور استغنا کرتا ہے اور کہتا ہے میری دل بہلانے کے لیے میرا کاروبار اور میری کار اور موجودہ سرکار ہیں اور میرا یہ میوزک کا فرش اور صوفے اور بنگلے اور ریڈیو کے گانے، بس اس میں دل بہلا لیں گے، ہمیں کیا ضرورت ہے اللہ اللہ کرنے کی، نماز پڑھنے کی، اللہ والوں کے پاس جانے کی. تو اس کی مثال ایسی دی ہے، پیاری مثال حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ والوں کے علوم کچھ اور ہی ہوتے ہیں. فرماتے ہیں کہ کسی ہاسپٹل میں کچھ مریض آپس میں گٹھ جوڑ کر کے اسٹرائک کر لیں اور کہہ دیں میاں آپ آج کوئی دوا وا مت پیو، انجیکشن بھی مت لگواؤ، ایسے ہی پڑے رہو، دیکھیں پھر ڈاکٹر کتنے پریشان ہوتے ہیں اور دیکھو کتنا نقصان پہنچتا ہے دنیا والوں کا. لہذا 10 دن تک انہوں نے انجیکشن نہیں لگوایا، کیپسول نہیں کھائے، دوائیں نہیں کھائیں، سب اکڑے ہوئے ایک دوسرے سے خوب کہہ رہے ہیں دیکھو ہم نے طلاق دے دیا انجیکشن کو، کیپسول کو، دواؤں کو، ہم نہیں کہتے ہیں دوا کھاتے ہو. تو کیا نقصان پہنچے گا ڈاکٹروں کو؟ کیا نقصان پہنچے گا ہاسپٹل کو؟ کیا نقصان پہنچے گا دوسروں کو؟ یہی مریض الو کی طرح مریں گے. اس حماقت کا سارا وبال انہی مریضوں پر لوٹے گا، ڈاکٹر ان کے دوا چھوڑنے سے بیمار نہیں ہو جائے گا، کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا. جو مرتا ہے ایڑی رگڑ رگڑ کے، دوسروں کا کیا نقصان ہے؟ اللہ کیا مثال دی! واقعی میں نے یہ مثال پڑھ کر آج مجھے بہت مزہ آیا. میں نے احتیاطاً دیکھ لیا تھا کہ بھئی حکیم الامت کے کچھ موتی دیکھو اس میں تفسیر بیان قرآن میں، تاکہ میں کتابوں کو دیکھوں کہ اس میں کیا خاص بات ہے. لہذا یہ مثال بہت مزہ آ گیا کہ معلوم یہ ہوا کہ جو آتے جاتے ایک دم سے اللہ والوں سے بھی بھاگ جاتے ہیں، دینی مرکزوں سے بھی تعلق جو ختم کر دیتے ہیں، بعضے تو خالی فرنٹ ہوتے ہیں، بعضے جکٹو فرنٹ ہوتے ہیں، یعنی ڈبل فرنٹ، یعنی زیادہ دشمن بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اس کا کوئی اثر، جس چراغ کو خدا روشن رکھے، اس کا کوئی اثر بھاگنے والوں سے اور چمگادڑوں سے نہیں ہوتا. چمگادڑ آج آفتاب سے بغاوت کر کے، دشمنی کر کے اندھیروں میں لٹکا ہوا ہے. آپ پوری دن کراچی کے اندر جہاں جہاں دن اور روشنی ہے، آپ ایک چمگادڑ نہیں دکھا سکتے، لیکن جہاں بہت تاریکی اندھیری ہو، سورج کی کوئی شعا، کوئی جھلک، کوئی چمک نہ ہو، وہاں الٹے لٹکے ہوئے ہیں، الٹے لٹکے ہوئے ہیں، پیر ان کا اوپر ہے، منہ نیچے ہے، اور ان کا درآمد برآمد کا دو راستے نہیں ہیں، ایک ہی راستہ ہے درآمدات، وہی راستہ برآمدات کا، امپورٹ اور ایکسپورٹ آفس ایک ہی ہے ان کے یہاں, منہ سے کھاتے ہیں منہ ہی سے ہٹتے ہیں اور الٹے لٹکے ہوئے ہیں. حضرت مولانا شاہ جلال الدین رومی بہت پیارے, بڑے پیارے, بڑے پیارے شخص ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی محبت کا جیسے سمندر کا سمندر پلا دیا تھا. فرماتے ہیں کہ دیکھو سورج کے بغاوت سے چمگادڑوں کو نقصان پہنچا ہے, سورج کو نقصان نہیں پہنچا. چمگادڑ سورج کی روشنی سے محروم الٹے لٹکے ہوئے ہیں, لیکن کیا سورج کی شعاؤں میں کچھ کمی آ گئی؟ آفتاب کی روشنی میں کوئی کمی آئی بھائی چمگادڑوں کے بھاگنے سے, بغاوت کرنے سے؟ انہوں نے اسٹرائک کر رکھی ہے کہ ہم سورج کی طرف نظر بھی نہیں ملائیں گے, نہ سورج کی روشنی میں جائیں گے, ہمیں روشنی سے ضد اور بغاوت اور دشمنی ہے. سارے چمگادڑ کی پنچایت اور میٹنگ اور گول میز کانفرنس سب کچھ ہوئی, لیکن وہ اندھیروں میں ہیں, سورج کی روشنی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی انبیاء کو اور اولیاء اللہ کو ہدایت کا سورج بناتے ہیں. جب تک نبی زندہ ہوتا ہے اس کے آفتاب نبوت سے امت کو روشنی ملتی ہے, جب نبی دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو اولیاء اللہ اور نائب رسول اللہ ہوتے ہیں, ان کے دل کو اللہ تعالی ہدایت کا سورج بنا دیتا ہے. اس ہدایت کی سورج سے جو لوگ گریزہ ہوتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ کسی بزرگ سے مناسبت نہ ہو تو اس کی برائی مت کرو, اس سے حسد بغض مت رکھو. آپ بے شک جہاں مناسبت ہو, جہاں فیض حاصل ہو, اپنا روحانی گروپ ملا کر وہاں چلے جائیں, لیکن اولیاء اللہ کی برائی مت کرو. مناسبت نہ ہو, بے شک نہ ہو, آپ کسی دوسرے ولی اللہ سے دین حاصل کر لیں, کیونکہ مناسبت نہ ہونے سے واقعی دین نہیں ملتا. کتنی ہی بڑی جگہ ہو, مشہور شخصیت ہو, لیکن اگر مناسبت نہیں ہے, روحانی گروپ نہیں ملتا, جیسے خون کا گروپ نہ ملنے سے, خون چڑھا دینے سے, چاہے وہ محمد علی قلعے کیوں نہ ہو, بھولو پہلوان کا خاندان کیوں نہ ہو, لیکن ڈاکٹر چڑھا دے گا خون, گروپ ملائے گا, اس کے اجزاء کو دیکھے گا, پھر اس کے بعد چڑھائے گا. ایسے ہی اپنی روحانی گروپ کو ملاؤ, جہاں بیٹھ کر جن کی صحبتوں سے دل میں اللہ کی محبت بڑھنے لگے اور دنیا کی محبت کم ہونے لگے, اور اس کی ہر بات دل میں اترتی جائے, نشتر مارتی جائے, تو سمجھ لو یہاں ہماری مناسبت ہے. اور اگر دل میں نہ گھسے اور وہاں نیند بھی آنے لگے اور کچھ پتہ ہی نہیں چلے کیا آپ کہہ رہے ہیں, تو معلوم ہوا دل سے دل نہیں مل رہا ہے. میرا ایک شعر اپنا یاد آیا, آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا, آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا, عمر بھر ناؤ پر بیٹھے مگر ساحل نہ ملا. زندگی گزار دو کسی شخصیت کے پاس, چاہے بڑی مشہور ہو, علم و عمل سے بہت اونچا بھی ہو, اگر مناسبت نہیں ہے تو وہاں فائدہ نہیں ہو. اس لیے دیکھو مناسبت کا, اور جب مناسبت ہو جائے تو پھر یہ نہ دیکھو کتنے لوگ وہاں آتے ہیں, مجمع بھی مت دیکھو, یہ محبت رکھو کہ ساری دنیا اگر اس کو چھوڑ دے ہم اس کی جوتیاں اٹھاتے رہیں. الحمدللہ مسجد میں اعلان کرتا ہوں کہ شاہ ابرار الحق صاحب دام برکاتون سے اختر کو اتنی ہی محبت ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کتنے لوگ حضرت سے تعلق جوڑتے ہیں, کون آتا ہے کون جاتا ہے. ساری دنیا اگر ان کو چھوڑ دے تو انشاءاللہ تعالیٰ اختر نہیں چھوڑے گا. یہ محبت شیخ کی ہونی چاہیے. بالفرض ایسا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اعظم گڑھ میں, ان سے بھی تعلق ہوا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. اسی بعض لوگ شکایت کرتے تھے, ہر جب نبی کے دشمن ہوتے ہیں تو اولیاء اللہ اور دین کے خادموں کے بھی دشمن ہوتے ہیں. وجعلنا لکل نبی عدوا, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں میں نے ہر نبی کے لیے دشمن بنایا. تو جب نبی کے لیے دشمن ہیں تو نائب نبی کے لیے نہیں ہوں گے؟ دشمنوں کی بات میں مت ہو. کچھ شیاطین ایجنٹ پھرتے بھی رہتے ہیں جو ان چشموں سے دور کرنا چاہتے ہیں جہاں سے انسان پانی پیتا ہے. لہذا میں ڈانٹ کر کہتا تھا, حضرت حکیم الحدیث فرماتے ہیں کہ اگر دینی مربی کے بارے میں کوئی ریبت سنو اس کو منہ بند کر دو, کہ خبردار میرے باپ کے بارے میں کچھ مت کہو ورنہ اس کے وہاں سے چلے جاؤ, کہ ہم ناراضگی کا واک آؤٹ کرتے ہیں. ناراضگی کا واک آؤٹ, ناک آؤٹ کیا لفظ ہے بھائی, ایسے موقع پر کیا بولتے ہیں؟ واک آؤٹ. اور ناک آؤٹ کیا چیز ہے؟ ناک پر گھوسا مارنا. اس لیے ناک آؤٹ یا ناک سے خون کو آؤٹ کرنا ہے, ایسا کس کے لگائے. تو یہ مناسبت کی بات ہوتی ہے. اگر مناسبت ہو جائے تو معروفی فرماتے ہیں کہ لوح محفوظت سے پیشانی یہ یار, اس دوست اور دینی مربی کی پیشانی میں اس کو نہ جانے کتنے علوم نظر آئیں گے. اس کے پاس جاتے ہی ایمان و یقین میں اضافہ ہو جائے. اس کی صورت چاہو تقریر میں نہ کرے, بالکل نہ بولے, صرف مصافحہ اور ملاقات سے ایک نظر سے ایمان بڑھ جاتا ہے. جن سے مناسبت ہوتی ہے, کیا کوئی تقریر کی شرط ہے نبی کے لیے, صحابی ہونے کے لیے؟ نبی ایک نظر سے دیکھ لے. اگر وہ اندھا بھی ہے صحابی, نابینا ہے, نبی ایک نظر سے دیکھ لے حالت ایمان میں اس کو, ہو گیا صحابی. کوئی تقریر ضروری ہے؟ ایسی محبت دینی مربی سے ہونی چاہیے کہ چاہے وہ تقریر کرے یا نہ کرے. کیونکہ تقریر کرنے والا سننے کے شوق میں آنا اور اس کی محبت کو اور ملاقات کو غنیمت نہ سمجھنا, یہ بھی محبت کی کمی کی علامت ہے. وہ عاشق صفات ہے, عاشق ذات نہیں. ایسا شخص کبھی چھوڑ بھی سکتا ہے جب اس کو خبر مل گئی کہ مربی ہمارا آج کل بیمار ہے, تقریر نہیں کرتا, جمعے کا بیان بند ہو گیا, ملاقات کرنے نہیں آئے گا. کیونکہ اس نے کہا میں تو تقریر کا عاشق ہوں, مقرر کا کہاں عاشق ہوں, وائز کا عاشق نہیں ہوں, واز کا عاشق ہوں. جب واز کہے گا جاؤں گا. واز اس کا بیماری سے بند ہو گیا, آپ کیا ضرورت کیا ہے وہاں جانے کی؟ یہ کون ہے؟ یہ عاشق ہے, عاشق صفات ہے, عاشق ذات نہیں ہے. شیخ کی ذات محبوب ہونی چاہیے. آخری سانس تک عالم نزا بھی تاری ہو اور اس کو دیکھتے رہو اور دعا کرتے رہو اس کے لیے. حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں کہ اپنے مربی کے لیے دعا بھی کرنا سن, یہ قرآن سے ثابت ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے ہمارے رب ہمارے ماں باپ پر رحم فرما جیسا انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا. اسی آیت کے ذیل میں بیان القرآن کی حاشیے کو دیکھو, فرماتے ہیں یہ مربی تو جسمانی ہے ماں باپ, روحانی مربی دین سکھانے والا, اس کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ اس کی صحت, اس کی عمر میں برکت دے, ان کی صحت میں برکت دے اور اسے دین کا خوب کام لے لے. سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ. واقعی محبت میں اخلاص کا ہونا بڑی چیز, یہ غرض ہے. کیونکہ تقریر بڑی اچھی ہوتی ہے, ورنہ چانچے میرا تجربہ, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ناظم آباد چار نمبر میں, جب تک ان کی تقریر ہوتی تھی تو سال دو سال خوب آئے لوگ, اور جب حضرت بیمار ہو گئے چھ مہینے تک بیمار رہے, فالج بھی ہو گیا تھا. چھ مہینے تک پھر دیکھا کہ وہ دو سو کا مجموعہ دس میں تبدیل ہو گیا, دس آدمی آنے لگے. یہاں تک کہ جب روح نکلی تو اختر صاحب دو تین اور دوست تھے, حضرت کی روح پرواز ہوئی تین چار خادموں کے ساتھ. اس لیے بہت تلخ تجربہ ہوا کہ واقعی محبت کا نام لینے والے تو بہت ہیں اور محبت کا حق ادا کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں. اس وقت پتہ چلا کہ کتنے لوگ شاہ عبد الغنی کے عاشق تھے, کتنے لوگ ان کے واس کے عاشق تھے. اس لیے خیر اللہ یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو, اگر دین سے کوئی شخص مرتد ہوتا ہے, بھاگتا ہے, تو وہ اپنا نقصان کرتا ہے جیسے مریض اپنا نقصان کرتے ہیں. اگر مریض دوا نہ کھائیں اور ڈاکٹر سے بائیکاٹ کر دیں, بھئی سب ڈاکٹروں کو مارو گولی, ہم نہیں کسی سے علاج کراتے, تو کیا ہوگا ان مریضوں کا حال؟ یہ مریض ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جائیں گے. اللہ فرماتے ہیں جو لوگ اسلام سے مرتد ہوتے ہیں دین اسلام سے, تو اپنا نقصان کرتے ہیں اور ان سے اللہ بھی مستغنی ہو جاتا ہے. جو اکڑ فو دکھاتے ہیں, تو جس طریقے سے دنیاوی سورج سے اکڑ فو دکھانے والے آج الٹے لٹکے ہوئے ہیں اندھیروں میں, چمگادڑ کی برادری. اللہ مولانا رومی فرماتے ہیں یہی حال اللہ والوں کے دشمنوں کا بھی, یہی حال جو دین کی قطب الارشاد اور دین کو اللہ کی محبت سکھانے والے, ان سے جو لوگ حسد اور بغض رکھتے ہیں ان کو بھی گمراہی کے اندھیروں میں الٹا لٹکا دیا جاتا ہے اور منہ سے ہٹتے بھی ہیں. یعنی غیبت برائیاں اور اہل اللہ پر تانا و تشنی بھی ہوتا ہے, وہ پیخانے سے کم تھوڑی ہے. چمگادڑ بھی منہ سے ہٹتا ہے, منہ ہی سے کھاتا ہے, منہ ہی سے ہٹتا ہے. کیا عمدہ مثال دی مارومی کی, مثالوں سے پتا چلتا ہے کس قدر اونچے آدمی تھے کہ کہاں چمگادڑ دنیاوی سورج سے بغاوت کر کے الٹا لکڑا ہوا, الٹا لٹکا ہوا ہے. اور کہاں مولانا کا ذہن اللہ تعالیٰ نے پہنچایا کہ جو ہدایت کے سورج ہیں یہ تو آسمان کے سورج کے دشمنوں کا حال ہے, نیچے الٹے لٹکے ہوئے ہیں اندھیروں میں. تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ہدایت کے سورج سے بہت کینہ رکھتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا, وہ بھی گمراہی کے اندھیروں میں الٹے لٹکے ہوئے ہیں. فسو فیات اللہ بے قوم, تو اللہ قوم پیدا کرے گی, کیا ان کی کیا شان ہوگی. یحبہم و یحبونہ, اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرمائیں گے. کیا معنی محبت کے ہیں؟ محبت کہیں گے کیسے بھائی, کہاں معلوم ہوتا ہے؟ ہم نے تو کسی کو نہیں دیکھا کہ اللہ میاں آسمان سے آئے ہوں, یا کسی فرشتہ ہی کو بھیجا ہو کہ وہ پیار کر رہا ہو کسی صوفی کو جو سجدے میں رو رہا ہے تلاوت کر رہا ہے. کیا بھائی کچھ یہ آپ نے لگایا؟ اچھا بچے کسی لگا رہے لگ کر کیا آواز کما رہی؟ ہاں وہی بہم, اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتے ہیں اور فرمائیں گے. مضارع میں حال اور استقبال دونوں ہوتا ہے, نقد محبت بھی کریں گے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. وقتی محبت نہیں ہوتی جیسے دنیا دار رہتے ہیں کہ جب تک ان کے پاس مال و دولت رہا آئیے آئیے صاحب کیا کہنا پڑے آپ کا, اور جب بیچاروں کی کوئی حال کچھ الٹ گیا کچھ معاملہ کمزوری آ گئی تو صراحی کی طرح وہ پیمانے گلاس الگ ہو جاتے ہیں. شاعر کہتا ہے صراحی کیوں شبد خالی جدا پیمانہ می گردت, بوقتے تنگ دستی آشنا بیگانہ می گردت. تنگ دستی میں آشنا بیگانہ ہو جاتا ہے, جانتے سے ان سے کبھی جان پہچانی نہیں ہوئی. بوقتے تنگ دستی آشنا بیگانہ می گردت, صراحی کیوں شبد خالی جدا پیمانہ می گردت. جب صراحی خالی ہوتی ہے تو پیالے بھاگ جاتے ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم, اب ہماری آپ کو کیا ہے, آپ کے اندر کچھ ہے ہی نہیں رس پانی. جب رس پانی نہیں تو کیا ایسی صراحی سے کیا واسطہ. لیکن اللہ تعالیٰ کا عجیب معاملہ ہے, بادشاہ سے لے کے فقیری تک, بیماری تندرستی سے لے کے بیماری تک, پیدائش سے لے کے موت تک, کسی حالت میں ہو, پردیش میں ہو یا کہیں وطن میں ہو, کہیں بھی ہو, کسی حال میں ہو, سبحان اللہ, تنہا ہو جنگل میں ہو, اللہ تعالیٰ ہر جگہ حفاظت اور اس کی پر رحمت کی نازل بارش کرتے. زمین کے اوپر ہو یا زمین کے نیچے ہو, بنگلے میں ہو یا جھونپڑی میں ہو, کسی حالت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے وفائی نہیں فرماتے. مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا ایک دن کہ میاں اختر میاں دیکھو اللہ تعالیٰ جیسا با وفا کہیں یار نہ پاؤ گے جو زمین کے اوپر بھی ساتھ دیتا ہے اور زمین کے نیچے جب جنازہ اترتا ہے تو بیوی بچے سے کہتے ہیں ابا السلام علیکم, بیوی کہہ رہے بھائی بس ساری دنیا چھوڑ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ وہاں بھی ساتھ دیتے ہیں. ایسا ہم ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے, لا مجھ کو دیکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے, میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے, لا مجھ کو دیکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے. اللہ کی طرح معروف فرماتے ہیں دیکھو مجنو بیوقوف پاگل تھا, ایسی لیلا پر پاگل ہوا جس سے ہزاروں لیلا اور اس سے حسین تھی, مگر کہتے ہیں ہمارا مولا, ایک مثال تو لاؤ دنیا میں دونوں جہان میں کہ اللہ کی طرح کوئی دوسرا اللہ ہو. پاک از مثل آمدہ مولا امام, پاک از مثل آمدہ مولا امام, واہ واہ فرماتے ہیں میرا مولا مثل سے اور مشابہت سے پاک ہے, اس کا جیسا کوئی اللہ نہیں ہو سکتا. پاک از مثل آمدہ مولا امام, ادھر لیلا امام اور ادھر مولا امام. مولانا کے دیکھیے مولا امام میرا ہمارا مولا, اس کا ولم یکن لہ کفو, اس کا کوئی ہم مثل نہیں ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کا مثل نہیں ہے, اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں ہے, تو اللہ کے نام کی مٹھاس اور محبت اور عبادت کی لذت کے مقابلے میں کوئی رس ملائی اور کوئی شامی کباب اور کوئی حسین عورت نہیں آ سکتی, کیونکہ وہ خالق ہیں ان کے, وہ جنت کی حوروں کو پیدا کرنے والے ہیں جن کی روحوں کو اپنے نام کا مزہ چکھا دیا, وہ جنت کی حوروں سے بھی مستغنی ہو گئے. وہ جنت میں جانے کا یہ تصور نہیں کرتے جو ہمارا آپ کا ہے کہ مرتے ہی وہ ہم ان کو بغل میں لیں گے اور ایسے ایسے لطف لیں گے. شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا چھپا ہوا مضمون ہے, مولانا علی میاں ندوی نے لکھا ہے ان کے حالات, لکھا ہے کہ شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ بھائی میرے پاس جب حوریں آئیں گی جنت میں, جب میرے پاس جنت میں حوریں آئیں گی تو میں قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول رہوں گا اور کہوں گا بی اگر قرآن سننا ہو تو بیٹھو ورنہ اپنا راستہ لو. کیا بات ہے, اللہ والوں کو پہچاننا بھی مشکل ہے, دیکھو کیسا مزہ ان کو اللہ کے نام میں آیا. ایک بزرگ ہیں گزر رہے تھے, ایک رئیس مالدار 80,000 دینار میں ایک خوبصورت لڑکی کنیز خرید کر لایا. اس کی وہ کنیز گھوڑے پر سوار ہو کر صبح ٹہلنے جا رہی تھی, دو تین خادمات عورتیں اس کے پیچھے بھی تھیں گھوڑے پر. اتنے میں ایک بزرگ سامنے گزرے, مجذوب تھے, اللہ کے عاشق تھے. ان سے اس نے کچھ مذاق کیا کہ بھئی کیا ہے تمہارا, ہماری قیمت کیا ہے تمہارے نزدیک. اس بزرگ نے ایسے ایک نظر دیکھ لیا, اچانک اس نے پتہ نہیں کہ مرد ہے عورت سے پتہ تو نہیں چلتا پہلے سے, کہا نہیں تم تو چارانے کی بھی مہنگی ہو. بس اس نے کہا عورتوں سے کہ ان کو گرفتار کرو, یہ پاگل معلوم ہوتے ہیں, چلو سیٹھ کے یہاں لے چلیں, کچھ ہنسی مذاق ہوگی, ذرا دلچسپی رہے گی. کہا آپ میرے سیٹھ کے یہاں چلیں. کہا اچھا چلیے. گئے سیٹھ صاحب نے کہا کہ بھائی یہ ہماری خادم قمیض جو ہے اس کی کیا قیمت ہے آپ کے یہاں؟ اس نے کہا کہ یہ تو چارانے کی بھی مہنگی ہے. تو وہ بڑا ہنسا. اس نے کہا تم کو ہوش پاگل ہو یا عقل مند ہو, 80,000 دینار میں لایا ہوں, دیکھتے نہیں اس سب سے پیر تک کیا صورت شکل ہے؟ ان کا کہ آپ بیوقوف ہو گدھے ہیں, میں نے صحیح دام لگایا ہے, یہ چارانے کی بھی مہنگی ہے. کہنے لگا کیوں؟ اس نے کہا آپ کو نہیں پتا ہے کہ عیبدار سودے کی قیمت کم لگتی ہے, سودے میں اگر عیب ہو تو اس کی قیمت کم لگتی ہے. اس نے کہا اچھا کیا عیب ہے اس میں؟ سر سے پیر تک سب کچھ ٹھیک تو معلوم. ان کا اس کے پیٹ میں بو بھرا ہوا ہے, یہ عیب نہیں ہے, اور اس سے موتھ بھی نکلتا ہے, بغل میں اس کے بدبو بھی آتی ہے. اگر ایک مہینہ نہ نہائے اور ایک مہینہ منہ نہ دھوئے تو اس کے منہ سے قریب آپ نہیں لے جا سکتے اپنا منہ. اس کے بعد پھر جب قبر میں دفن ہوگی تو اس کی لاش 3 دن کے بعد ایسی سڑے گی کہ تم سارا 80,000 دینار پوری جمع ڈوبی ہوئی نظر آئے گی. جیسے میمن برادری کہتی پونجی بھی گئی, نفع تو اس سال کیا آتا. میمن برادری کہتی نفع تو کیا ہوتا, آپ کی سال تو پونجی بھی گئی, تو تمہاری پونجی اصل جو لگی ہے لاگت وہ بھی غائب ہو جائے گی 3 دن قبر میں لیٹنے کے بعد. تو بڑا غور میں پڑا, واقعی اس کو چکر آ گئی, یہ اللہ والوں کی نظر کہاں پہنچتی. پھر اس نے کہا اچھا تمہارے پاس کیا کوئی بیائے والی ہے؟ اس نے کہا ہاں ہمارے پاس بیائے والی ہے, نہ اس کو پیشاب ہوتا ہے, نہ پیخانہ پھرتی ہے, نہ پسینہ آتا ہے, اور موت بھی نہیں آئے گی. اس نے کہا بھائی ایسی کہاں ہے تمہارے پاس؟ ان کا ہمارا جمع ہے اللہ تعالیٰ کے, آنکھ بند ہونے کی دیر ہے بس, پردیش سے جو وطن جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ وہاں پا جائیں. اس لیے دوستو دنیا میں اپنے زندگی کو سوائے اللہ کے کسی چیز پر اپنے دل کے بہلانے کی بنیاد اور سہارا مت ڈالیے. سیدھی بات عرض کرتا ہوں, نہ اس میں کوئی فلسفہ ہے, نہ منطق ہے, نہ کوئی عربی کی لغت ہے. سوائے اللہ کے کسی کو بھی اپنے قلب کے بہلنے کا, دل کے خوش کرنے کا سہارا نہ بنائیے. عطا کر دے خوشی حلال سے, ان کا احسان ہے. بچوں کو دیکھ کر دل خوش ہو, بیوی کو دیکھ کر دل خوش ہو, مکان کو دیکھ کر دل خوش ہو حلال نعمتوں سے, تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات, یہ روایت ہے کہ جو نعمت کو دیکھ کر یہ پڑھ لے گا اللہ اس کی نعمت میں برکت دے گا, چھینے گا نہیں. اگر چاہتے ہو بیوی سلامت رہے, بچے سلامت رہے, مکان سلامت رہے, تو یہ دعا جس چیز کو دیکھ کر دل خوش ہو یہ دعا پڑھ لیا کیجیے. کیا؟ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات, الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. لیکن اس خوشی کے نشے کو بھی ذرا دیکھتے رہو کہ اتنا زیادہ تو نہیں ہو رہا ہے جو جماعت کی نماز چھوڑوا دے, جو اللہ والوں کے پاس آنا جانا چھوڑوا دے, جو اتنی محبت کی جس سے فرض میں خلل آنے لگے اور ہمارے قلب کو وہ غفلت میں ڈال دے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی محبت کو غالب رکھنا ساری دنیا کی محبتوں پر فرض ہے, یہ بھی فرض ہے. دیکھ لو تفسیر بیان قرآن, اللہ تعالیٰ کی محبت کو تمام محبتوں پر غالب رکھنا فرض ہے, کیونکہ جس دن خدا کی محبت 99 ہوئی اور دنیا کی 100 ہو گئی, پھر نماز روزہ ہر چیز خطرے میں آ جائے گا. جب تک آپ کے پاس کوئی نہیں ہوگا تو آپ مسجد جائیں گے، بیوی آ جائے گی وہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ کر دے گی. غالب کا وہ شعر کہ تم میرے پاس رہتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، اللہ کی یاد جب کریں گے جب کوئی دوسرا نہیں ہوگا. اور شان کیا ہونی چاہیے؟ دوسرا ہو، اس لیے میں نے اس شعر کو بدل دیا. تم میرے پاس رہتے ہو گویا جب کوئی دوسرا بھی ہوتا ہے. محبت تو اصلی یہ ہونی چاہیے، یہ کیا دوسرا مل گیا تو بول گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کو غالب رکھنا چاہیے. محبت کے کیا معنی؟ جو حبہم اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی عنایات اور رحمتوں کی بارش فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہیں اپنی رضا کے اعمال کی توفیق دیتے ہیں، اندھیروں سے گناہوں سے توبہ کی توفیق دے کر صاف صاف کر کے، جیسے ماں بچے کو دیکھتی ہے پیخانہ نکلا ہوا، مکھیاں بھنک رہی، نہلا دھلا کر، کاجل لگا کر، اچھے کپڑے پہنا کر، ایمیکس اور ویسلین لگا کر ہیں، اور پھر اس کو گود میں اٹھا کر پیار کر لیتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ان گنہگار بندوں کو جس پر ان کی محبت آتی ہے، عنایت ہوتی ہے، ان کو توفیق توبہ دے کر رلا کر، اشکبار آنکھوں سے، ندامت کے آنکھوں سے دھو دھلا کر ہیں، ان کا غصہ ندامت کے آنکھوں سے کرتے ہیں. یہ دنیاوی پانی سے وہ پاک نہیں ہوتا. اور اس کے بعد پھر وہ اپنے قرب سے ایسی نعمت دیتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ وہ خود دل میں ٹھنڈک محسوس کر لیتا ہے. ایک صاحب نے پوچھا تھا، گناہ سے روتے روتے کتنا روئیں، توبہ کرتے کرتے کتنا روئیں، کیسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہ معاف کر دیے، کوئی علامت ہے؟ میں نے کہا جی ہاں علامت ہے، دو رکعت توبہ پڑھ کے اتنا رو رو استغفار توبہ کرو کہ تمہارے دل میں آ جائے گی ٹھنڈک، آواز آ جائے گی، بس کرو. اے میرے اشک ندامت اب تو تھم، اب کہیں پہنچے نہ تجھ سے ان کو غم، دل میں آواز آ جائے گی بہت رو چکا، اب صحت خراب ہو جائے گی، مت رو، بس کام بنا دیا تیرا، دل محسوس کر لے گا انشاءاللہ، سکون آ جاتا ہے، وہ گناہوں کی آگ اور اس گرمی ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت جب دل پر برستی ہے تو دل پتہ پا جاتا ہے، محسوس کر لیتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دریا میں پانی آئے اور دریا محسوس نہ کرے؟ ہر روپ میں دریا ان کے قرب کا ہے، نور کا دریا دل میں بہے اور محسوس نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ ترجمہ ہوا. اور یہ حبونہم، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی محبت کرتے ہیں. اب کوئی کہتا کیسے جاتے ہیں عرش پر؟ جاتے ہیں وہاں اللہ سے مسافہ کرتے ہیں. وہ بندوں کی محبت کی کیا تفسیر ہے؟ علامہ سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر روح المعانی میں فرمایا کہ بندوں کا محبت کرنا اللہ تعالیٰ سے اس کی کیا تفسیر ہے؟ فرماتے ہیں کہ محبت صادقہ مراد ہے، سچی محبت. اور اس کی کیا تفسیر ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لاتے ہیں، بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے کی فکر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. امتثال عوامر، اجتناب نواہی، دو چیزوں سے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن اعمال سے خوش ہوتے ہیں اس کی فکر کرتے ہیں، ہمت کرتے ہیں، جان کی بازی لگا دیتے ہیں. زیادہ سے زیادہ فرض ادائیگی میں بے ہوش ہو جاؤ گے، ہو جاؤ بے ہوش، جان بھی نکل جائے تو شہید ہو جاؤ گے. مثلاً ایک شخص اس نے 5 کروڑ پایا، نہیں 4 کروڑ اس کو آمدنی ہوئی سال میں نفع، اس پر زکات کتنا ہوا بھائی؟ 1 کروڑ پر کتنا زکات ہے بتاؤ؟ مسئلہ 2.5 لاکھ، تو 4 کروڑ پر کتنا ہوا بھائی؟ 10 لاکھ. تو نفس نے کہا 10 لاکھ نکالے گا تو، سارے تیرے باپ دادا نے بھی اتنا نہیں نکالا کبھی، 10 لاکھ نکالے گا بے ہوش ہو جائے گا. اور اسی وقت میں شاید ڈاکٹروں کو بلانا پڑے یا جنا ہاسپٹل کے دل کے وارڈ میں تم کو جانا پڑے گا. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی محبت آ جائے گی تب وہ جواب دے لے گا کہ اگر 10 لاکھ دینے سے میرا ہارٹ بھی فیل ہو گیا، موت بھی آ گئی، تو ہم تو مرنے ہی کے لیے پیدا ہوئے ہیں. تشنے دارم بخون خیشتن، معروفی سکھا رہے ہیں کہ اے لوگوں ہمیں موت سے کیوں ڈراتے ہو، اپنے خون کے خود چاہتے ہیں. تو مکن تہدی دمت کشتن کی من، مجھ کو کشتن موت، قتل سے مت ڈراؤ. اس سے کیا ڈراتے ہو؟ ہاتھ پھیل ہو جائے گا، ہو جائے گا. آخر جگر صاحب کو بھی تو ڈرایا تھا ڈاکٹروں نے کہ جگر صاحب شراب چھوڑ دو گے تو مر جاؤ گے، جگر صاحب آپ کا جگر خراب ہو جائے گا. جگر صاحب جب آئے یہاں پاکستان مراد آباد سے تو گورنر عبدالرب بھی شاید تھا، نشتر تخلص کرتا تھا. جگر صاحب نے پرچی اندر بھیجی تو تمام سیکورٹی اور خادم اور جو سنتری پہرے دار تھے سب دھکا دے کر بھگا دیا. بڑے بڑے ایسی الول جلول شاید تو رہتا ہے. انہوں نے ایک پرچے پر لکھا کہ یہ پرچہ دے دو جگر صاحب کو، ارے ان کو نشتر عبدالرب گورنر عبدالرب نشتر کو میرا پرچہ دو، مطلب تمہیں پتا چلے گا پھر تم میری پیروں پر بھی گرو گے. پرچہ بھیجا، اس میں ایک مصرع لکھ دیا کہ نشتر سے ملنے آیا ہے، میرا جگر تو دے، نشتر سے ملنے آیا ہے میرا جگر تو دے. پرچہ بھیج دیا اندر اور خود جانے لگے. اے صاحب خود دوڑے وہ عبدالرب نشتر، دوڑے ہر سے کہاں کہاں ہے وہ، معلوم ہوا وہ بھاگے جا رہے ہیں. ان کا دوڑو ظالموں، میرا اتنا پیارے دوست کو تم بھگا رہے ہو. ارے زبردست آل انڈیا شاعر آیا تم نے، تم کیا جانو، قدر الو کی الو جانتا ہے، ہما کو کب چوکت پہچانتا ہے، قدر الو کی الو جانتا ہے. لوگوں نے کہا مجھ سے کہ صاحب آپ لوگ الو کو بےقوف سمجھتے ہیں، یورپ میں تو الو کو سجا کر رکھتے ہیں، الو کو عقلمند جانور سمجھا جاتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، اہل یورپ نے اس کو پہچانا، قدر الو کی الو جانتے ہیں. دیکھیے میں نے اس شعر کو کہاں استعمال کیا، شعر تو بہت سب جانتے ہیں، شعر کی فٹنگ اور استعمال کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں، فضل حق چاہیے، حق تعالیٰ کا فضل چاہیے. دیکھیے جب جیسے ہی اس شخص نے کہا کہ یورپ میں الوؤں کو بڑے بڑے ہال اور کمروں میں سجا کے رکھا جاتا ہے اور مبارک جانور سمجھا جاتا ہے، اور ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش میں اس کو منحوس اور بیوقوف سمجھتے ہیں، میں نے کہا کیا علامت ہے ان کا، خاموش بیٹھا رہتا ہے، کچھ نہیں کرے تو غور میں رہتا ہے، عقل مند نہ ہوتا تو کیوں خاموش غور میں رہتا ہے. میں نے کہا غور نہیں، انتہائی بیوقوف ہے وہ، اس کی آنکھ گول رہتی ہے، اس کی سب چیز گول ہے، جب آنکھ گول ہے ہر چیز گول ہے اس کی. تو میں نے یہی شعر پڑھ دیا کہ قدر الو کی الو جانتا ہے. تو خیر خلاصہ دوستو بس کیا بتاؤں، بعض وقت میں ایک جملہ، اگر آپ لوگ ایک جملے کو سونے کے پانی سے لکھیں تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتے. وہ جملہ سن لیجئے بار بار، بعض وقت میں جیسے بارش تو ہوتی ہے 10 ٹن، لیکن ایک ہی قطرہ موتی بن جاتا ہے، سیپ جو منہ کھولے سمندر میں دریا میں ہے، ایک قطرہ موتی بن جاتا ہے جو 10 کروڑ کا بن جاتا ہے. اس بارش تو بعض میں بہت ہے، لیکن یہ جملہ اس کو اگر آپ اپنی روح اور دل کے سیپ منہ کھول کر اس کو اندر رکھ لیں تو 10 کروڑ کا موتی بن جائے گا. یہ وہ کیا جملہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی چیز پر اپنی زندگی کا سہارا، دل کے بہلانے کا سہارا، اپنے قلب کے سکون کا کی بنیاد مت ڈالو. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہی ہے کہ ان کی زندگی آپ کے اختیار میں نہیں ہے، کوئی چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے، فانی چیزیں، فانی چیزوں کا سہارا بنانا، فانی چیزوں کا سہارا بنانا کیا ہے یہ پھر سوچ لیجیے. ایک شاعر اپنے محبوب کے کالے بالوں پر غزل لکھتا ہے، جو وہ کالی گھٹا کے مانی لاتی ہے، لیکن جب بال سفید ہو گئے آپ کہاں، اب وہ غزل کہاں لے جائیں گے، ہمیں جگہ بتا دیں، ہمیں آپ لوگ جگہ بتا دیں، وہ شاعر صاحب اپنی غزل کہاں لے جائیں گے جن کے بال اب سفید ہو گئے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ کس اپنی محبت کی بنیاد دل کے بہلانے کا سہارا صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ کو رکھو تو ہمیشہ ٹینشن رہو گے، سدا بہار رہو گے، کیونکہ خدا تعالیٰ پر خدا نہیں، دنیا کے تمام چیزوں پر خدا ہے اور فنا ہے. تمام جغرافیے بدلتے رہتے ہیں، سب چیز کے، مکانات کے بھی، انسانوں کے بھی، مکینوں کے بھی، مکانوں کے بھی، مکینوں کے بھی. اس لیے کہتا ہوں کسی چیز کا بھروسہ نہیں، کھانے پینے کا بھی کچھ بھروسہ نہیں. بعض وقت میں معدے میں زخم ہو گیا، السر ہو گیا، اور اس کی بنیاد دل کے بہلانے کی کیا تھی، شامی کباب اور بریانی پر زندگی گزار رہا تھا. اب ڈاکٹروں کے بورڈ نے فیصلہ کر دیا کہ بھئی اب تو آپ کچھ نہیں سہتے، جو کا پانی آپ کے نل کی پیٹ میں ڈال کر ڈالی جائے، اب کہاں جائے گا وہ. لیکن اگر خدا کا عاشق ہے تو کہے گا کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا، عشق اپنا کام کرتا ہی رہا، کوئی مرتا کوئی جیتا ہی رہا، ساری دنیا میں کچھ ہوتا رہے. اگر عالم سراسر بات گیرت، ساری دنیا آندھی سے بھر جائے، چراغ مقبلہ ہرگز نہ میرت، خدا کے عاشقوں کا چراغ نہیں بجھتا. اگر عالم سراسر بات گیرت، یہ سارا جہان میں آندھی چل جائے، لیکن مولانا رومی فرماتے ہیں دیوان شمس تبریز میں، چراغ مقبلہ ہرگز نہ میرت، اللہ کے عاشقوں کا چراغ نہیں بجھتا. دیکھیے رئیس مکہ، سب سے زیادہ رئیس، شہزادہ مکہ کے لقب سے مشہور تھا وہ صحابی جس کا نام ابھی بتاتا ہوں، اور سب سے قیمتی لباس مکے کے اندر وہ پہنتے تھے، لیکن اللہ اور رسول کی محبت میں مکے سے ہجرت کر کے گئے تو ان کے والدین نے ان کو نکال دیا اور کپڑے بھی اتار لیے، قیمتی، تو انہوں نے مکے کی مارکیٹ، کپڑے کی مارکیٹ سے بورا اور ٹاٹ لے کر پہن لیا اور بٹن کی جگہ کانٹے لگا لیے ببول کے کانٹے، اور پیدل جوتا بھی اتار دیا ماں باپ نے کفر کی وجہ سے. ان کے اسلام کو انہوں نے پسند نہیں کیا، مدینے کے اندر گئے. جس وقت میں مدینے میں ان کی حاضری ہوئی، صحابہ میں غلغلہ مچ گیا کہ شہزادہ مکہ آ رہا ہے، لیکن کس شکل میں آ رہا ہے؟ ٹاٹ پہنے ہوئے ہے، بٹن کی جگہ سے کانٹے لگے ہوئے ہیں، ننگے پیر ہے اور پیر میں خون بہ رہا ہے، ورم ہو گیا ہے، سوج گیا ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو آپ کے آنسو جاری ہو گئے. محدثین لکھتے ہیں کہ یہ آنسو خوشی کے تھے کہ الحمدللہ میری امت میں ایسے ایسے بھی اللہ کے باوفا عاشق بندے ہیں جنہوں نے اپنی مالداری کو بھی پرواہ نہیں کی، نازک جسم کو کانٹوں سے چھلنی کرا لیا. محبت جب آتی ہے تو یہ رنگ دکھلاتی ہے، محبت نہیں دیکھتی، جان دے دی میں نے ان کے نام پر، عشق نے سوچا نہ کچھ انجام تھا. جب محبت آتی ہے تو آدمی اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، بدن کیا چیز. اس کے بعد 40 سال کی عمر میں، اب یہ بال کالے تھے کہ ان کی شہادت ہو گئی، اور جب ان کی شہادت جنگ احد میں ہوئی تو اس وقت میں ان کے اوپر کفن بھی کافی نہیں ہوا، سر کی طرف سے ڈالا تو پیر کھل گیا، پیر کی طرف ڈالا تو سر کھل گیا. نبوت کا ارشاد ہوا کہ سر کی طرف سے ڈال دو، پیر پر اسخر گھاس ڈال دو، ایک گھاس ہے اس کا نام اسخر ہے، اطبا اسخر مکی لکھتے ہیں. سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس وقت بھی آنسو بہائے. محدثین ان آنسو کے بارے میں لکھا، مظاہر حق میں دیکھ لو مشکات کی شرح، فرماتے ہیں کہ یہ آنسو بھی خوشی کے تھے کہ الحمدللہ میری امت میں ایسے ایسے باوقع بندے ہیں جو 40 سال میں جان دے دی اللہ کے راستے. ان کا نام مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہے محبت، محبت کی خیر. اس لیے علامہ علوسی نے تفسیر روح المانی میں یحبہم ہیں، اللہ محبت کرتا ہے ان کے ساتھ، یعنی عنایات اور اپنی رحمتوں سے، توفیقات توبہ سے، اور یہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں، یعنی سچی محبت، محبتم صادقتم کی قید لگا دی. اور وہ صادق محبت کس بات کی؟ تو اس کی تفسیر ہوئی کہ خدا تعالیٰ کے احکام کو بجا لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے ہیں، اگر کبھی خطا ہو جاتی ہے تو روتے گاتے ہیں، روتے روتے اپنے گویا قلب کو اور اپنی آنکھوں کو اتنا روتے ہیں کہ خواجہ صاحب فرماتے ہیں، ہو گئی خشک چشم تر، ہو گئی خشک چشم تر، بہ گیا ہو کہ خون جگر، ہو گئی خشک چشم تر، بہ گیا ہو کہ خون جگر، رونے سے دل مگر میرا ہائے ابھی بھرا نہیں. یہ خیر مارا رومی اس لیے تمنا فرماتے ہیں، اے دریغا آج کے من دریا بجے، کاش کے میرے آنسو دریا ہو جاتے، تا نثارے دل بھرے زیبا شدے، تاکہ میں اپنے محبوب پر دریا کے دریا آنسو پھرا کر دیتا. جن کو رونے کا مزہ مل گیا ان سے پوچھو کہ کتنا مزہ آتا ہے اللہ کی یاد ہے، کیا مزہ آتا ہے اس وقت اپنے گناہوں کو یاد کر کے جب روتے ہیں، فرشتوں کو رولا دیتے ہیں. معروفی فرماتے ہیں، کیوں بے گریم حل کہا نالا شور، جب میں جلال الدین روتا ہے تو اس پوری مخلوق میرے ساتھ روتی ہے، اور کیوں بے نالم خلقہ نالا شوت، جب میں نالا کرتا ہوں تو آسمان آ کر کہا نالا شوت، آسمان بھی میرے ساتھ روتا ہے. اور آگے فرمایا کہ ہر کجا بینی تو خون برخا کہا، اے دنیا والوں اگر زمین پر کہیں خون دیکھنا، پس یقین میدا کیا چشمے ماں، تو سمجھ لینا جلال الدین رویا ہے. اب اس محبت کی علامت کیا ہے؟ ایک خوشخبری تو یہ ہے جو علماء فرماتے ہیں کہ مرتد قوم کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے اہل محبت کا تذکرہ فرمایا. علم کا لفظ نہیں، کسی چیز کا لفظ نہیں، کسی عمل کا لفظ نہیں، عشق و محبت کی داستان آئی. حکیم الامت نے بیان القرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عاشقوں اور ان سے محبت کرنے والوں کا بہت اونچا مقام اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، اور صراحت کے ساتھ یہاں کسی عمل کا تذکرہ نہیں، یہ محبت کی قیمتی موتی کا تذکرہ ہے کہ اللہ ان سے محبت کریں گے اور وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے. اور محبت کی آگے 3 علامت بیان کر دی، اذلتن علی المومنین، عزتن علی الکافرین، ایمان والوں پر مہربان ہو جاتے ہیں، نرم ہو کر ملتے ہیں، اپنے نفس کو مٹا کے ملتے ہیں، مسلمان بھائیوں سے اکڑتے نہیں، اپنے نفس کو مٹا دیتے ہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی پر مٹ جاتا ہے، مہربانی دکھاتا ہے. عزتن علی الکافرین، کافروں کو دیکھ کر سخت ہو جاتے ہیں. بارڈر پر جنگ شروع ہو جائے کہیں تو وہاں بالکل ایک دم گھراتے ہوئے حملہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا سمجھ رکھا ہے تم نے کلمہ پڑھنے والوں کو، ایک ایک تم جیسے دس والوں کی دھوتی ڈھیلی ہو جائے گی ایک مسلمان کو. وہاں یہ جائز نہیں کہ ناچیز حقیر فقیر آیا ہے، تواضع حرام ہے حالت جنگ میں اور کافر کے مقابلے میں. وہاں تو شیر کا سوا شیر اپنے کو دکھاؤ. عائز دفن علی الکافرین ایک علامت. نمبر دو، جو جاہدون فی سبیل اللہ خدا کے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، مشقت کو برداشت کرتے ہیں. یہ انسان تکلیف ہوگی، آپ کو یہ ذرا نرم نرم مسئلہ وہ بتائیے، نرم نرم کہتے ہیں صاحب، ذرا نرم نرم کوئی وظیفہ وظیفہ بتا دیجیے، ٹیلی ویژن کو نہ منع کیجیے، بڑا تکلیف ہوگی. پھر تو گھر میں قبرستان معلوم ہوگا، جب ٹیلی ویژن ہی نہیں ہے تو گھر کیا ہے؟ اس گھر کا نام قبرستان جس میں ٹیلی ویژن ہو. اور مولانا وقت فرماتے ہیں جس گھر میں ٹیلی ویژن ہو، سانپوں کا پٹارا کتے کا سا زہر ہے، چھ مہینے کے بعد پھر ظاہر ہوتا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں، سارے ڈاکٹروں سے پوچھ لو. ہندوستان کا واقعہ سنا ہے کہ ایک لڑکے نے ٹیلی ویژن میں ڈاکا دیکھا اور ڈاکوؤں سے مل کے گھر میں سب لٹوا دیا اور خود بھی اغوا ہوا، اسے اٹھا لے گا اس کو بھی کہ کہیں گواہی نہ دے دے. ٹیلی ویژن بھی گیا، بیٹا بھی گیا، مال بھی گیا گھر سے. دل بہلانے کے لیے یہ چیزیں ہیں. اگر قبروں میں ٹیلی ویژن لے جانے کی اجازت ہو جاتی تو ہم کہتے چلو زمین کے اوپر بھی باہر ہیں لو، اور قبروں میں بھی ایک ایک ٹیلی ویژن ہیں، لیکن قبرستان میں چوریاں شروع ہو جاتی ہیں. ٹیلی ویژن سے کیسے کیا دل بہلتا ہے، بیوقوفی ہے، بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور سر پر موت کھڑی، یعنی عجیب معاملہ، موت بھی ہلکی ہوگی کہ دیکھو یہ ان کو موت سر پر کھڑی ہو ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں. اتنی دیر تلاوت کر لو، اتنی دیر کسی خارج کی اچھی آواز والا کیسٹ لگا لو، قرآن شریف سے مست ہو جاؤ، اللہ والوں کے پاس چلے جاؤ. دنیا میں تو جنت سے زیادہ مزہ آتا ہے اللہ کے عاشقوں کے پاس بیٹھ جاؤ جا کر کے تھوڑی دیر وقت نکال کر. مولانا رومی، اچھا ٹیلی ویژن کے پاس بیٹھنا یہ زیادہ اچھا ہے کہ خدا کے پاس؟ خدا کے پاس بیٹھنے کا نسخہ مولانا رومی نے جو بیان کیا سن لو، ہر کی خواہد ہم نشینی با خدا، جس کی تمنا ہو کہ میں خدا کے ساتھ ہم نشین ہو جاؤں، بیٹھ جاؤں، گو نشینت با حضور اولیاء، اس سے کہو اللہ والوں کے پاس بیٹھ جائے کچھ دیر جاؤ. روئے زمین تو خالی نہیں ہو سکتی، قرآن کا اعلان ہے کہ دنیا اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہے. کونو مع الصادقین، متقین اولیاء اللہ کے پاس بیٹھو. ایسا خدا ہوگا جو حکم دے اولیاء اللہ کے پاس بیٹھو، دنیا میں اولیاء اللہ نہ پیدا کرے؟ ایسا تو باپ بھی کوئی ظالم نہیں ہو سکتا کہ بچوں سے کہے بھینس کا دودھ پیو روزانہ اور بھینس نہ لائے. آپ کہیں گے ابا آپ کیا بات کرتے ہیں، بھینس کا دودھ پیو، گھر میں بھینس نہیں ہے، یہ آپ کا قول و فعل میں کوئی تضاد معلوم ہوتا ہے. تو ربا کیسے کر سکتے ہیں کہ کہیں اولیاء اللہ کے پاس بیٹھو، دنیا سے اولیاء اللہ کا مطالبہ موجود رہتے ہیں، اپنی آنکھ ہیں، اپنے اللہ سے دعا کرو تو ملاقاتیں ہو جائیں گی. اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو اور جانا آنا تلاش کرو. دو چار کنکڑ پتھر بھی ہاتھ لگ جائے بدگمانی مت کرو، موتی بھی اسی میں چھپا رہتا ہے. مولانا فرماتے ہیں کبھی غوطہ خور دریا میں غوطہ مارتا ہے تو کنکڑ پتھر آتا ہے تو گالیاں دیتا ہے، دیکھو تم لوگوں نے کہا تھا اس دریا میں موتی ہے، یہ دیکھو اتنے کنکڑ آئے ہاتھ میں، میں نے غوطہ مارا. تو وہ کہتا ہے تم بیوقوف ہو، دو چار ہاتھ مارو در تگے دریا گوہر با سنگ ہاتھ. مارمی فرماتے ہیں دریا کی گہرائی میں موتی کنکڑیوں میں چھپا ہوا ہے، پتھروں میں چھپا ہوا ہے، دو چار پتھر ملیں گے، دس بیس ملیں گے، اسی میں کسی دن انشاءاللہ تعالی تلاش کرتے کرتے موتی بھی ہاتھ لگ جائے، پھر مست ہو جاؤ گے. تلاش کرو در تک یہ دریا گہر باسنگ ہاتھ، فخر رہا اندر میانے ننگ ہاتھ. فخر والی ہستیاں موجود ہیں انہیں اسی لباس میں جو بھیک مانگتے ہیں، ان کی بھی داڑیاں ہیں، ان کی بھی داڑیاں ہیں، تسبیح بھی ہے اور بھیک مانگ رہے ہیں، بھیک منگے ہیں. لیکن آپ اس کو یہ نہ سوچیں کہ سب ایسے ہیں. شاہ صاحب جو سمجھتا ہے تو بھیک منگوں کو تو نے دیکھی نہیں وہ صورت شاہانہ تھا. تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مجاہدہ بھی اختیار کیجیے. والذین یجاہدون فی سبیل اللہ، مجاہدے سے نہیں گھبرانا چاہیے. اگر مجاہدے سے آپ کوئی گھبراتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ چھوڑ دیں، کیونکہ خدا نے تو علامت میں بیان کر دی کہ میرے عاشقین کی تین علامت، اکڑ خون نہیں ہوگی، اپنے نفس کو مٹائیں گے، نمبر دو مجاہدہ کریں گے اللہ کے راستے میں، جو جاہدون فی سبیل اللہ، اور نمبر تین علامت کیا ہے، لا یخافون لومۃ لائم، کسی کی ملامت کا خوف نہیں کرتے. لا یخافون لومۃ لائم، کسی کی ملامت کا، ہاں بھائی آپ کہاں جاتے ہیں، کیا کر رہے ہیں، ارے آپ کو کسی پیر نے بیوقوف بنا دیا کسی ملا نے، ارے آپ ان کا سایہ سے نہیں بچوں گولیوں کی. ارے تم اتنے کاروباری آدمی کہاں چلے گئے, کچھ دن میں تو بیوقوف بن جاؤ گا. دیکھ لو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یخافون لومت اللائم, کسی کی ملامت کا خوف نہ کرو. سلطان ابراہیم ابن آدم کو بھی ملامت کی گئی, وزیر آیا جنگل میں عبادت کر رہے تھے, وزیر نے کہا ہائے کیسا بیوقوف ملا ہے, سلطنت برف توڑ کر سلطے میں رو رہا جس کو دیکھتا بھی نہیں. حضرت کو کشف ہو گیا, کشف ہو گیا. جیسے ہی وزیر آیا اپنی سوئی دریا میں پھینکی اور فرمایا کہ ایک اے مچھلیوں میری سوئی لاؤ. مولانا رومی فرماتے ہیں صد ہزارہ ماہی اللہ ہی, ایک لاکھ مچھلیاں سوزن زر برلبے ہر ماہی, سونے کی سوئی ہر مچھلی کے منہ میں, ایک لاکھ مچھلیاں ساحل دریا پر حاضر ہو گئی. پھر ڈاک کر کہا میری سوئی لاؤ لوہے والی, پھر ایک گوتا لگا لوہے والی لایا. تو اس وزیر نے کہا کہ میں نے تو سمجھا تھا بیوقوف ہے یہ بادشاہ, لیکن اب معلوم ہوا کہ پہلے تو خشکی کا بادشاہ تھا, اب تو دریا کا بھی بادشاہ, بحر و بر کا سلطان بن گیا. اور پیر پر گر کر رونے لگا اور اس نے کہا مولانا سلطان ابن ابراہیم ابراہیم نے فرمایا کہ وہ سلطنت بلب دیکھ لو اور یہ سلطنت دیکھ لو. اس نے توبہ کی, معافی مانگی, چھ مہینے ساتھ رہا, وہ بھی بن گیا, بن کے گیا, بن میں گیا اور بن کے آیا, جنگل بن مانے جنگل بھی اس بن میں گیا اور جناب ان کے ساتھ رہتے رہتے ولی اللہ بن کر آ گیا. یہ ہوتا ہے صحبت کی برکت. دنیا دار پکا گالی دینے والا سلطان ابراہیم ابن ادھم کو ولی اللہ کو, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ تھوڑی دیر میں کایا پلٹ دی اور ساری نسبت ولی اللہ ہو کر واپس لائے. لالکا فضل اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. یوتی ہے میں یشا جس کو چاہتا عطا کرتا ہے. واللہ واسم علیم, اللہ تعالیٰ وسیع ہے. کیا مطلب؟ کہ دینے سے ڈرتے نہیں کہ میرا خزانہ ختم ہو جائے گا. یہ علامہ علوسی نے لکھا واسعون کے آگے, واسعون یعنی بہت ہی لمبے چوڑے دینے کے ہاتھ ہیں ان کے, بہت وسیع ہاتھ ہیں دینے والے, عطا کے ہاتھ ہیں. لا یخاف نفاتہا, جو کچھ عطا عطیہ دیتے ہیں اس کے ختم ہونے کا خوف نہیں ہوتا کہ خزانہ خالی ہو جائے گا. غیر محدود خزانے کا مالک ہے, لہذا اور علیم ہیں, جانتے ہیں, علم ہوتا ہے کہ یہ میرا واقعی مجھے چاہتا ہے. جس کو جان جاتے ہیں کہ یہ مجھے تلاش کر رہا ہے. علیم کی صفت کیوں نازل کی؟ دیکھو دوستو عجیب بات, اللہ تعالیٰ کے عطا تو اللہ کے ہاتھ تو بہت وسیع ہیں دینے کے لیے, مگر آپ یہ بتائیے کہ آپ ہر شخص کو دیتے ہیں؟ آپ دیکھتے ہیں جو مخلص ہے چاہتا ہے, کہ اللہ تعالیٰ جب جان جاتے ہیں علیم ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ میری یاد میں تلاش کر رہا ہے, مجھے چاہتا ہے, مجھے ڈھونڈ رہا ہے, تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو عطا کرتے ہیں, اپنا فضل کو دیتے ہیں. حافظ شیرازی جنگل میں رو رہے تھے اور سات بھائی تھے جنگل میں, کہتے تھے اللہ کوئی اپنا خاص بندہ عطا کر دے جو مجھے آپ کا راستہ دکھا دے, رویا کرتے تھے. اس وقت کے شیخ سلطان نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ کو خواب میں حکم ہوا کہ جاؤ اس سے اس کو معلوم کر لو اور اس کو ہدایت کرو. کبھی پیر کو اللہ نے وہاں بھیج دیا, ہمیں طلب تو ہو, کہتے ہیں کنواں جاتا ہے, ہم کہتے ہیں کنواں بھی خدا بھیج دیتا اگر پیاس صحیح ہو تو, بادلوں کو بھیج دیا جاتا اس زمین کی طرف جس کے پیر نہیں ہوتے. وہاں آدمی فرماتے ہیں کہ اے خدا, جس طرح ماں اپنے بچے کو جس کے پیر نہیں ہوتے خود آ کر دودھ پلاتی ہے, آپ ہم بے دستفا ہمت کے کمزور کو, ہماری ہمتیں کمزور ہیں, ہم مثل چھوٹے بچے کے ہیں, لہذا جس طرح سے کیوں تفل را چوپانا باشد مادرش, جب بچے کے پیر نہیں ہوتے تو اس کی ماں آتی ہے, آئے دو ریزت وظیفہ برسرش, اس کے چہرے پر اس کو دودھ آ کر اس کے پاس دودھ پلا جاتی ہے. ہم بے دستفا ہیں, ہماری ہمت کمزور ہے, اپنی رحمت کو بھیج دیجیے ہمارے پاس, ہمارے دل و جان کو وہ چیز کو اپنے جذب میں لے کر ہمیں اپنا بنا لے. تو یہ طلب کی بات تھی. سلطان نجم الدین آئے, ان کے ابا سے پوچھا حافظ شیرازی کہاں رہتا ہے. حافظ شیراز نے اس کا نام, ان کا نام لے کر کہا بھائی وہ تو کہیں جنگل میں رو رہا ہوگا, اپنے چھ بیٹوں کو جلدی جلدی بلایا. کہا یہ دیکھو میرے چھ بیٹے تکڑے تکڑے اور بڑے کاروباری بڑے لائق ہیں. سلطان نجم الدین نے فرمایا کہ مجھے ان لائقوں کی نہیں ضرورت ہے, مجھے اس نالائق کی ضرورت ہے جس کو تم نالائق سمجھتے ہو, وہ خدا کے ہاں وہ لائق ہے کہ جس کے لیے مجھے خواب میں حکم دیا گیا اور ہمیں پیر کو مربی کو دوڑایا جا رہا ہے اس کے پاس, ہمیں اس کی ضرورت ہے. ان کو لے جاؤ, ان اپنے کاروباری لڑکوں کو.
हमें इनकी जरूरत नहीं है। जंगल में गए, तलाश किया, देखा तो पार रो रहे हैं हाफिज शिराजी। आंख से आंख मिली, फौरन समझ गए मेरा मुरब्बी भेजा गया। फरमाया कि आना की खाकरा बनजर की मियां कुनत, जिनकी आंखें मिट्टी को सोना बनाती हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि मुझ पर एक नजर डाल दें? आयाबूत की गोशे चश्मे बमा कुनत, क्या यह हो सकता है कि एक नजर मुझ पर भी डाल दें? फरमाया नजर कर दम, नजर कर दम, नजर कर दम, निगाह से निगाह मिली, तरबियत की है। बाद में फिर बहुत मुजाहदात कराकर काम बना दिया। ये मतलब नहीं कि एक ही नजर से सब काम हो गया। डॉक्टर अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि बाद लोग यही शेर पढ़ते हैं, कहते एक नजर डाल दीजिए वही जो सुल्तान नजमुद्दीन ने डाली। हालांकि हाफिज शिराजी ने अपनी दीवान में दूसरी जगह लिखा, कदाए मैं कदाम, मैंने बहुत दिन तक फकीरी इख्तियार की, उनके साथ सोबत में रहे, कुछ दिन साथ रहना पड़ता है तब जाकर वो होता है, लेकिन जज्ब पहले ही नजर में हो जाता है। यानी इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे टिकट दे दे खरीद करके लाहौर का, लेकिन उसी वक्त थोड़ी लाहौर पहुंच जाएगा, अल्लाह वालों की सोहबत से टिकट मिल जाता है खुदा ताला तक पहुंचने का, जज्ब व इरादे पैदा हो जाते हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर हर स्टेशन से गुजरती हुई रेल जाएगी, और अगर कोई पहुंच गया जज्ब से फौरन कराची से लाहौर अचानक और कोई स्टेशन नहीं देखा, ऐसा शख्स खुदा वाला तो बन सकता है, खुदा तक पहुंचा नहीं सकता, क्योंकि उसको किसी स्टेशन की खबर नहीं। किसी स्टेशन पर कोई गुम हो जाए उसे पता ही नहीं कि नवाब शाह भी है, हैदराबाद भी और सखर भी है और रहीम यार खां भी पड़ेगा। इसलिए फरमाते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता खुदा तक पहुंचते हैं वो दूसरों को भी रहनुमाई कर सकते हैं। यानी सालिकीन, दुआ कीजिए अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الامي واله وصحبه وبارك وسلم। अल्लाह ताला शानहु ने, या अल्लाह आपने मुर्तद कौमों के मुकाबले में अहले मोहब्बत की जमात को जिक्र फरमाया, हम सब लोगों को इसी बिरादरी में शामिल फरमा दीजिए। ऐ खुदा अपने आशिकों की और अपने मोहब्बत करने वालों की बिरादरी में हम सबको शामिल कीजिए अपनी रहमत से, अपने फजल से, और उसके लिए जो काबिलियतें चाहिए वो आप अता कर दीजिए। हमारे प्याले तो खाली हैं, प्याले भी टूटे हुए हैं, इस काबिल ही नहीं है, उसमें आए वो कंकड़ पत्थर और न जाने क्या भरा हुआ है। लिहाजा हमारा तो तखलिया भी फरमाइए, तहलिया भी फरमाइए, हमें गंदगी से भी पाक कीजिए और अपने खुद के मोती उसमें राता फरमाइए, और अपनी रहमत से तीनों अलामतें, यानी हमें अपने भाइयों से मोहब्बत से मिलने की तौफीक, और अपने नफ्स को मिटाने की तौफीक, और दुश्मनान दीन पर सख्त होने की तौफीक, और साथ साथ अपनी राह में मुजाहिदे की तौफीक अता फरमाइए, और मखलूक की मलामत का खौफ हमारे कल्ब से निकाल दीजिए, लोगों के कहने सुनने का खौफ, सारी कायनात का खौफ हमारे कल्ब से निकाल दीजिए। जालिका फजलुल्लाह, अल्लाह आपके फजल को अक्सर मांगता है, सब दोस्तों के लिए भी मांगता है कि इस फजल को अता फरमा दीजिए। वासून अलीम, आप वासे हैं, अलीम हैं, और आपके देने, आपको देने से किसी अपने खजाने के खत्म होने का खौफ नहीं। अलीम है आप, हमारे इखलास में तलब में कमी है, आपके इल्म के एतबार से तो आप अपनी रहमत से हमें इखलास और तलब भी अता फरमा दीजिए, प्यास भी अता फरमा दीजिए, दोनों अता फरमाइए, प्यास भी दीजिए, पानी भी पिलाइए। वाखर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वसल्लल्लाहु तआला अला